أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم.
चलो मदीने कहता है शौक़े नबी आकर कहता है शौक़े نبی آ کر چلو مدینے چلو مدینے میں دل سے ہوں گا تمہارا رہبر میں دل سے ہوں گا تمہارا رہبر چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے سبا بھی لانے لگی ہے اب تو سبا بھی لانے لگی ہے اب تو نسیم طیبہ نسیم طیبہ کہتا ہے شوق اب ہوا میں اڑ کر کہتا ہے شوق اب ہوا میں اڑ کر چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے خدا کے گھر میں تو رہ چکے ہم خدا کے گھر میں تو رہ چکے ہم اب عمر اپنی ہوئی ہے آخر مریں گے اب تو نبی کے در پر مریں گے اب تو نبی کے در پر چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے تو در بدر کیوں پھرے ہے مارا تو در بدر کیوں پھرے ہے مارا جو دونوں عالم کی چاہے دولت تو سر قدم ہو کے ورد یہ کر تو سر قدم ہو کے ورد یہ کر چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے یہ جذبِ عشق محمد مہدی ہے یہ جذبِ عشق محمدی ہے دلوں کو امت کے کھینچتا ہے کہتا ہے ہر دل جو ہو کے مضطر کہتا ہے ہر دل جو ہو کے مضطر چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے جو کفر و ظلم و فساد و عصیان جو کفر و ظلم و فساد و عصیان ہر ایک جگہ سے ہوئے نمایاں تو دین اسلام اٹھے یہ کہہ کر تو دین اسلام اٹھے یہ کہہ کر چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے ہلاکت امداد اب تو آئی ہلاکت امداد اب تو آئی جو فوج عصیان کی چڑھائی نجات چاہو تو اے برادر نجات چاہو تو اے برادر چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے چلو مدینے
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأنا مسلم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتأ ميراث وارثه قتأ الله ميراثه من الجنة يوم القيامة رواه ابن ماجه ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد بالإسناد المتصل منا للإمام مسلم رحمة الله عليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بكيء حاء قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا من سفيان أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه وعنهم يقسم لنزلت هذان خصمان بمثل حديث هشيم.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين إلى محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى قال أخبرنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار بن عبد الله بن أمس قال إن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم فيما خلا من الأمم ما بين سلام وسلام مغرب الشمس وإنما مثلكم مثل اليهود والنصارى كرجل استعمل أمالا فقال من يأمل لي لا نصف النهار على خيرات خيراته قال فعملت اليهود ثم قال من يأمل لي نصف النهار على العصر على خيرات خيراته فعملت النصارى على خيرات خيراته ثم قال من يأمل لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على خيراتين على خيراتين خيراتين ألا فأنتم الذين يأملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على خيراتين خيراتين قال فغضب اليهود والنصارى وقال نحن أكثر عملا وأقل عطاء قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فإنه فضلي يؤتيه من شئت قال محمد رحمه الله هذا الحديث يدل على أن التأخير العصر أفضل من تأجيلها
فعملت اليهود فعملت النصارى سمعي اسمه
ألا ترى أنه جعل ما بين الظهر والعصر أكثر مما بين ألا أنه أكثر مما بين العصر والمغرب في هذا الحديث ومن عجل العصر كان ما بين الظهر والعصر أقل مما بين العصر والمغرب فهذا يدل على تأخير العصر وتأخير العصر أفضل من تأجيلها ما دامت الشمس بيضاء نقية لم تخالفها صفرة وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والآن نحن من فقهاء بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد وبالاسناد المتقين منا الى ابي داود رحمه الله قال حدثنا احمد بن عبيد الله القدامي قال حدثنا غسان بن عوف قال احمد بن جبير عن ابي هريره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد فاذا هو برجل من الانصار يقال له ابو امامه فقال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة قال حموم لزمتني وديون يا رسول الله قال أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك قال كنت بلى يا رسول الله قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال قال فَفَعَلْتُ ذلك فأذهب الله همي وقضى عني دَيْنِي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ما بعد فعن باز بن حكيم نبيا جدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكثرها على الله تعالى فهو الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله أما بعد الله تعالى شأنه المتعلمين جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہماری تمام تر نالائقیوں کے باوجود عافیت کے ساتھ ایک اور تعلیمی سال مکمل کروایا سے اکثر کا تعلق تعلیم و تعلم سے ہے اس لیے یہ بات آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں میں بھی ایک طالب علم ہوں میں بھی جانتا ہوں معاصی بھی ہو جاتے ہیں نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے حتال اشانہ بندوں کو محروم فرماتے ہیں لیکن ہمارا پورا سال اللہ کے نافرمانی کے ساتھ معاصی کے ساتھ ناقدری کے ساتھ گزرا لیکن اللہ تعالیٰ شانوں نے ہمیں محروم نہیں کیا. اللہ چاہتے تھے تو دیتے. نہیں پڑھنا ہے نہیں پڑھانا ہے. تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے. میں خود ایسے ایک شخص سے واقف ہوں جو کسی مدرسے میں حدیث کی کتاب کے مدرس تھے. اور ایک دنیاوی نوکری کی وجہ سے انہوں نے اس مشغلے کو ترک کر دیا. تو نہ قدری کی وجہ سے بھی محروم ہوتی, نہ شکری کی وجہ سے محرومی ہوتی, معصیتوں کی وجہ سے محرومی ہوتی. لیکن اللہ تعالی شانہ نے ہم میں سے کسی کو محروم نہیں کیا. ہو سکتا ہے کہ جتنا ملنا چاہیے تھا, جتنا پانا چاہیے تھا, اتنا نہ مل سکا ہو, اتنا نہ ہم پا سکے ہو, محروم ہوئی ہو, جس کا ہمیں ادراک نہ ہو. اہل اللہ کو ادراک فوراً ہو جاتا ہے. ہم لوگ گنہگار ہیں, ہمیں کیا ادراک ہوگا. لیکن بظاہر محرومی نہیں ہے. پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, طالب علم ہیں, استاد ہیں, اسی منصب پر ہیں. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. کتنے طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو دوران سال چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کتنے طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو شعبان کا انتظار کرتے ہیں اور یہاں سے جب گھر لوٹتے ہیں تو اس نیت سے لوٹتے ہیں کہ ہم واپس نہیں آئیں گے. یہ محرومی ہے. ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے پڑھنا پڑھانا چھوڑنا پڑتا ہے. کبھی آزمائش ہوتی ہے, کبھی محرومی ہوتی ہے. سب سے پہلے میرا اپنے رفقا اور اپنے ساتھیوں اور اس کے بعد طلبہ طالبات کی خدمت میں گزارش ہے. اس میں اسلامک دعوی اکیڈمی میں کام کرنے والے سبھی حضرات آگے کہ ہمیں اللہ تعالی شانہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. اس نے ہمیں ایک اور سال تک اس ادارے سے وابستہ رکھا. اللہم لک الحمد و لک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اور آگے کے لیے التجا کرنی چاہیے اللہ سے, دعائیں کرنی چاہیے. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں جو طالب علم رہا اور رہوں گا, آئندہ سال بھی آؤں گا, پڑھوں گا, میرے اختیار میں ہے, میں پڑھاتا رہوں گا. نہیں, یہ ہمارے اختیار میں ہے. جب تک اللہ چاہتے ہیں ہو سکتا ہے, اللہ نہیں چاہتے نہیں ہو سکتا. اس لیے عاجزی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ آخری دم تک پڑھنے پڑھانے کے کام میں لگائے رکھے. حضرت امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا الا متا, کب تک؟ انہوں نے فرمایا کہ الا الممات, موت تک. اور امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ جو بہت مشہور ہے, مال مقبرت الا المقبرت. مال مقبرت الا المقبرت. طلب علم کے آلات کے ساتھ قبر تک پہنچوں گا. اور امام احمد ابن امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو پتا چل جائے کہ ملک الموت فلاں گھڑی آنے والے ہیں تو اس گھڑی میں آپ کس کام میں مشغول ہونا پسند کریں گے؟ ہم میں سے کسی کو پوچھا جائے تو ہم میں سے کوئی کہے گا کہ میں سجدے کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں، میں سجدے میں گر جاؤں گا. کوئی کہے گا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں. کوئی کہے گا میں ذکر اللہ کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کو پتا چلے کہ ملک الموت آ رہے ہیں فلا گھڑی، تو آپ کس عمل میں مشغول ہونا پسند کریں گے؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ سارے کاموں کو چھوڑ کر اس وقت میں طلب علم میں مشغول ہو جاؤں گا. یعنی طلب علم کی حالت میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں. میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، میری پیاری طالبات اور باقی جو ماں باپ ہیں طلبہ اور طالبات کے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہوا، احسان ہوا، کرم ہوا. ہم شکر ادا کرتے ہیں، احسان ہوا، کرم ہوا کہ ایک اور سال اللہ تعالیٰ شاہ نے ہمارا اس بہت ہی مبارک عمل میں گزار دیا. اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان پر ہم استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں. اور یہ دل سے ہونا چاہیے. وہ طالبات اسی طرح، وہ اساتذہ، وہ استانیہ، اسی طرح وہ ادارے میں کام کرنے والے لوگ بڑے مبارک قابل مبارک باد ہیں، جنہوں نے اپنے اوقات کی حفاظت کی، جنہوں نے اپنے ذمے جو حقوق تھے ان حقوق کی ادائیگی کی ہر ممکن کوشش کی. ایسے لوگ قابل مبارک باد ہیں کہ انہوں نے نعمت کی قدر کی، اور جنہوں نے کوتاہیاں کی ہیں ان پر بھی اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ نے محروم نہیں کیا. لیکن ظاہر ہے کہ کوتاہی ہے، اس لیے بہت استغفار کرنا چاہیے. میں ایسے ایک دو طالب علم سے بھی واقف ہوں جو اول نمبر سے پاس ہونے والے، مشکات شریف سے فراغت ہوئی، اول نمبر سے پاس ہوئے اور اساتذہ کے منظور نظر. لیکن کبھی ہوتا ہے کسی عمل کی نحوست ایسی گھیر لیتی ہے چاروں طرف سے کہ چھوڑتی نہیں تھی. وہ تو رمضان مبارک میں گھر گئے، واپس آئے ہی نہیں. پتا چلا کہ رمضان مبارک میں غلط صحبت مل گئی، اور غلط صحبت ملی جس کے نتیجے میں فیصلہ کر لیا کہ یہ زندگی میرے لیے نہیں. This life is not for me. مشکات شریف تک پہنچے اور اول نمبر سے پاس ہوئے، اساتذہ کا منظور نظر، اور جو دارمت کی لائف کو انجوائے کر رہا ہو اس کی زبان سے یہ جملہ نکلے کہ دس از ناٹ فور می. اس لیے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. ہوتے ہیں نا سرکمسٹانسز، مولانا بیٹھے ہیں، مولانا ہے، مفتی صاحب ہے، ادھر مفتی صاحب ہے، ادھر مولانا بیٹھے ہیں، میں ہوں. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ موت تک کا معاملہ ہو گئے تھے، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے. مجھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کام کو چھوڑ کر کے کسی اور کام میں لگ گئے؟ نہ نہ نہ، یہ کسی اور کے مقدر میں ہوگا. تو بات ہوگا. اللہ معاف کر. ایسے خیال سے اللہ بچائے. ہم خطاؤں کے پتلے ہیں. کس وقت کس عمل کی نحوست ہمیں گھیر لے چاروں طرف سے، اور اس کی وجہ سے پکڑ میں آ جائے. میرے بھائی، جو چیز اس وقت صحیح لگ رہی ہے وہ پھر غلط لگتی ہے، اور جو غلط لگ رہی ہے وہ صحیح لگتی ہے. اس وقت جو چیز افضل معلوم ہو رہی ہے وہ مفضول معلوم ہونے لگتی ہے، اور اس وقت جو مفضول ہے وہ افضل معلوم ہونے لگتی ہے. اس وقت جس چیز کی نفرت ہے اس کی رغبت ہونے لگتی ہے، اور جس چیز کی رغبت ہے اس کی نفرت ہونے لگتی ہے. اس لیے لغوی طریقہ ہمیں جو نظر آتا ہے، لغوی اسوہ، وہ یہی ہے کہ بڑے سے بڑے کام کو کرنے کے بعد بھی اپنا قاصر ہونے کا استہزاء رہتا تھا. اسی لیے استغفر اللہ کہتے تھے نمازوں کے بارے میں، کس درجے کی نماز ہوگی؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہمارے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کس درجے کی ہوگی؟ لیکن نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہمارے حدیث رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد بارہا سنایا آپ نے رات کو کہ مانگنے والا محروم نہیں رہتا، اور ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے. ڈرے گا تو وہ اسے استحضار ہوگا کہ میں نکما ہوں، اور وہ قادر مطلق ہے. تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شانہ کا بہت بڑا احسان ہوا، بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان. دل میں یہ خیال اسی وقت جمع ہو کہ آخری سانس تک یہ مشغلہ ہمارا اڑنا بھی چھوڑا رہے گا. آخری سانس تک اڑنا بھی چھوڑا رہے گا. کچھ بھی ہو جائے اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے، ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، مگر اس دولت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. اور یہ طلب علم کو اور پڑھانے کو اور یہ تدریس کے منصب کو، امامت کے منصب کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنے، دنیا کمانے کا ذریعہ. ایک تنخواہ ہمیں ملتی ہے، حضرات علماء کرام، حضرات مفتیان کرام نے اس کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر تو دین کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے کہ علماء کو بھی روزی تو چاہیے نا، تو اب ان کے پاس دو چوائس میں سے ایک چوائس ہے، یا تو دین کی خدمت کریں اور نہ چاہنے کے باوجود تنخواہ دیں. یہ کیفیت دل میں پیدا کرو، اور یہ کیفیت دل میں پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دعا کا اہتمام کرو ابھی سے، طالب علمی کے زمانے سے، کہ اے اللہ مجھ سے دین کی خوب خدمت لینا، اور ذریعے معاش کے لیے کوئی اور انتظام میرے لیے کرنا. تو یا تو اللہ دوسرا انتظام کرے گا، یا دوسرا انتظام نہیں کرے گا، اور اللہ یہی چاہے گا کہ اسی کے ذریعے تم اپنے اور اپنے اہل و عیال کے حقوق ادا کرو. تو بار بار دعا کرنے کی وجہ سے دل میں کراہیت رہے گی کہ یہ میں چاہتا نہیں ہوں لیکن مجبور ہوں، اور پھر یہ دعا مرتے دم تک رہے گی. یہ برا مال نہیں ہے، یہ مکروہ مال نہیں ہے، یہ مشتبہ مال نہیں ہے، یہ بالکل حلال ہے. لیکن کراہیت کا میرا مانا ہے کہ کاش کے اس کے علاوہ اور کچھ ہوتا، کاش کے یہ میں خالص کر سکتا بغیر کسی دنیاوی منفعت کے. تو اس کو عزت کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اس کو مال کا ذریعہ نہ بنایا جائے، خالص خالص اللہ کے لیے یہ کام کرتا. اور مرتے دم تک اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. یہ جذبہ پیدا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ آزمائشوں سے بچائے، ہم کمزور لوگ ہیں لیکن جذبہ ہمارے اندر ہی ہونا. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ مشہور ہے، ایک بہت بڑی رقم لے کر سفر میں نکلے ہوئے تھے، اور جو ساتھی تھا اس کے سامنے کہہ دیا کہ میں اتنے اشرفی لے کر کے چل رہا ہوں. تو اس نے دیکھا کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے غلطی ہو گئی ہے کہ مجھے بتا دیا ہے کہ اتنی بڑی رقم میرے پاس ہے, اب کشتی میں مسافر سفر کر رہے ہوں, دو آدمی ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے ہوں, ان میں سے ایک اگر یہ اعلان کر دے کہ میرا اتنا پیسہ چوری ہو گیا ہے تو تلاشی لی جائے گی سب کی, اور سب سے پہلے تلاشی اس کی لی جائے گی جو پڑوس میں سوتا ہے. تو اس نے سوچا کہ اگر میں دعویٰ کروں کہ میری اتنی رقم ضائع ہو گئی ہے, کوئی چوری کر کے لے گیا, تو امام بخاری کی تلاشی ہوگی, امام بخاری کی تلاشی ہوگی تو امام بخاری کے سامان میں سے وہ رقم نکل آئے گی اور مجھے مل جائے گی. تو اس نے ایک دن ایسے ہی کہا کہ میری اتنی رقم چوری ہو گئی, 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 لوگوں کی تلاشی شروع ہو گئی, لیکن مال کہیں سے نکلا نہیں, مال کہیں سے نہیں. جب مال نہیں نکلا تو لوگوں نے اس کو ملامت کی, اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب یہ مال ہے ہی نہیں کشتی میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے اندھیرے میں پتھر پھینکا تھا کہ شاید کسی کے پاس اتنی رقم ہو تو ہمیں مل جائے. کہا کہ خواہ وقت تو نہیں ڈھونڈ کیا اور لوگوں سے مال بٹورنے کی کوشش کی, بہرحال بات آئی گئی ہو گئی. وہ بھی ذرا شرمندہ رہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بس پورے سفر میں, لیکن اہل اللہ ہوتے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لفظ اسے نہیں کہا. جب سفر ختم ہوا تو اس کو جستجو تھی کہ وہ رقم کہاں گئی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کیسے انہوں نے چھپائی اس کو, تو پوچھا کہ اس رقم کا کیا ہو. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس زمانے کے اعتبار سے وہ رقم جو ہے وہ لاکھوں میں ہے, ہمارے زمانے میں اس سے آدمی ملینئر ہو جاتا ہے, اتنی بڑی رقم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم نے یہ اعلان کیا کہ میری رقم چوری ہو گئی ہے, میں سمجھ گیا تھا تمہاری چال, اور مجھے خطرہ ہوا کہ اگر میرے سامان میں سے وہ رقم نکلی تو میرے اوپر چوری کا الزام لگے گا, اور چوری کا الزام لگے گا تو مجھ پر سے لوگوں کو اعتماد اٹھ جائے گا, میری ثقافت ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ چوری کے الزام کے بعد میری ایک بھی حدیث امت قبول نہیں کرے گی, کیونکہ چور سے حدیث رہے. اس لیے جیسے ہی تم نے اعلان کیا میں سمجھ گیا, تو میں نے چپکے سے وہ اپنا سرمایہ نکالا, اور سرمایہ نکال کر کے کشتی کے کنارے پر جا کر کے خاموشی سے سمندر میں پھینک دیا. اس لیے کہ میرے لیے سب سے قیمتی دولت ثقافت ہے, ثقافت رہے گی تو علم کی خدمت کر سکوں گا, ثقافت نہیں رہے گی تو علم کی خدمت کیسے کر سکوں گا. حضرت امام خود فرماتے ہیں کہ میں جب سفر پہ ہوتا تھا طلب علم کے لیے, تو کبھی کبھی وہ ان کے والد بہت سرمایہ چھوڑ کر گئے تھے, انہوں نے پارٹنرشپ میں وہ مال دے رکھا تھا, تو اس کی جو پروفٹ آتی تھی, کوئی نظام ایسا بنایا تھا کہ وہ امام صاحب جہاں ہوتے تھے وہاں پہنچ جاتی تھی, خط و کتابت کے ذریعے پتا چلتا تھا کہ کہاں ہو. تو کبھی کبھی اس مال کو پہنچنے میں دیر ہو جاتی تھی, تاخیر ہو جاتی تھی, تو صبر اتنا تھا, طلب علم کا شوق اتنا تھا کہ تھک نہیں جاتے تھے کہ چھوڑو یار واپس چلو یہ بڑا مشکل کام ہے, نہیں, طلب علم کا شوق اتنا کہ جمے رہتے تھے, صبر اعلیٰ درجے کا, بھوکے رہتے تھے, اور استغنا اس درجے کا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. استغنا اس زمانے کے طالب علموں کی صفات میں سے, علماء نے طالب علموں کی صفات میں, استغنا اس قدر تھا کہ کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرتے تھے, کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں جب تک پیسے نہیں آتے تھے پتے چبا کر پانی پی کر گزارا کرتا تھا. ان واقعات کو صرف پڑھ کر کے اپنے جو اسلاب ہیں اندر ان کی دلوں میں قدر پیدا کر لینا کافی ہے. اس کا اسرے اشیر بھی ہم پر تو اس کی اسرے اشیر بھی تکلیف نہیں آتی, نوٹ پوائنٹ نوٹ 1% بھی تکلیف نہیں آتی ہم پر, تھوڑی بہت آتی ہے اس سے بھی ہم بے صبری کا شکار ہوتے ہیں. مضبوطی ہو طلب علم کچھ بھی ہو جائے, علم طلب کرنا ہے اور امت تک پہنچانا ہے, یہی تعلیم و تعلم ہے, یہی دعوت و تبلیغ ہے, یہی وراثت نبوی ہے. انبیاء علیہ السلام یہی کام کرتے تھے, جو اوپر سے علم آتا تھا اسے امت تک پہنچاتے تھے, امت کو اس پہ لاتے تھے, امت تک یہ بات کیسے پہنچ جائے اور پھر پیار محبت سے امت اس پر عمل کرنے والی کیسے بن جائے. شفقت فرماتے تھے, محبت فرماتے تھے, کھلاتے پلاتے تھے, گلے لگاتے تھے, قریب کرتے تھے, تعریف کرتے تھے, ڈانٹنے کی ضرورت پڑتی تھی ڈانٹتے تھے. ان سب کاموں میں مقصد یہ ہوتا تھا کہ امت اس علم پر کیسے آ جائے جس کو میں لے کر گیا ہوں. ہمارے یہی کام ہونا چاہیے, یہی وراثت نبوی اور اللہ سے اپنا تعلق ہے, اللہ سے تعلق ہے. اس لیے کہ یہ راہ ایسی ہے کہ اس راہ میں مشقت آئے گی, اس راہ میں آزمائش آئے گی. وراثت نبی کا معنی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو جو چیزیں آئی وہ اس میں بھی آئی. اگر مشقت نہ آئے, بہت آرام کے ساتھ خدمت ہوتی رہے, کبھی کمیٹی والے پریشان کریں گے, کبھی عوام میں پریشان کریں گے, کبھی عوام میں سے ایک فرد پیچھے پڑ جائے گا, کبھی ہماری ہی برادری کے کچھ افراد پیچھے پڑ جائیں گے. مشقت آئے گی اس کام, یہ لازم ہے, یہ لازم ہے. بلکہ میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر بہت عافیت کے ساتھ کسی کو دین کی خدمت میسر آ جائے تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں میں اللہ کے یہاں غیر مقبول تو نہیں, کہ بہت عافیت کے ساتھ میں تو کام کر رہا ہوں. مشقت کر رہا ہوں, پریشانیاں, آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں بیوی کا دوسرا ذہن ہے, بچوں کا اور تقاضا ہے, یہ سارے کچھ نہ کچھ ایسے مسائل زندگی میں آتے ہیں کہ آدمی جو ہے اگر عند اللہ مقبول نہ ہوتا تو چھوڑ بیٹھتا, ایسی حالت ضرور آتے ہیں. ہمیں چھوڑنا نہیں ہے, کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو, جب یہ بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی, یہاں ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, طلبا علماء زیادہ ہے, ہر قسم کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس وقت ہمیں للچائی نظر سے دیکھ رہے ہیں, للچائی نظر سے, کہ کاش کہ ہم طلبا ہوتے, کاش کہ ہم علماء ہوتے, کاش کہ ہم پڑھانے والے ہوتے, کاش کہ حدیث کی کتاب ہم پڑھا رہے ہوتے, ہم پڑھ رہے ہوتے. یہ کتنی بڑی بات ہوگی کہ وہ لوگ ہمیں للچائی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور ہم ان کو للچائی نظر سے دیکھیں. مشکلات آئیں گی, مشکلات کا حل بھی قرآن نے ہمیں بتایا, اور وہ حل یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق اللہ تعالی شانوں سے ملیں, اپنے قلب کو ذاکر بنائیں, تاکہ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے تو ذہن کہاں جائے, اللہ کی طرف. ہمارے اوپر بڑی سے بڑی مشقت آئے تو ہم زید عمر بکر کے سامنے نہ روئے بلکہ دو رکعت صلاۃ الحجہ پڑھ کر اللہ کے سامنے رونے والے بنے. اللہ تعالیٰ شانہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. سوچیے تو صحیح کہ وہ تو صبر کے پہاڑ تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن کیسی کیسی بات سننے کو ملتی ہوگی کہ آپ کا سینہ بھی تنگ ہوتا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ, ہم جانتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں, أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ, کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے, بِمَا يَقُولُونَ, ان باتوں کی وجہ سے جنہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں, یہ لان تان بہتان تراشی یہ سب چلتا رہے گا, اس کی طرف التفات نہیں کرنے گا. عوام اپنا کام کریں, ہمیں اپنا کام کرنا ہے. وہ ہم سے انقطاع کریں, ہمیں ان کو اللہ سے جڑنے کا کام کرنا ہے, کوئی حرج نہیں. نہیں, ہم سے ہی کتا جانا ہے, لیکن پھر بھی ہمارے دل میں جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے کٹے تو کٹے اللہ سے جڑ جائے. ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سلا تنگ ہو رہا ہے تو کیا کریں آپ, بدعا کریں, میں عذاب بھیجنے والا ہوں ان کا نہیں, آپ کو کیا کرنا ہے. فسبح بحمد ربک, آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے, سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیے. وکم من الساجدین, اور آپ ساجدین میں سے بنیے, سجدہ کرنے والوں میں سے بنیے, نماز پڑھنے والوں میں سے بنیے, میرے سامنے جھکنے والوں میں سے بنیے. یہ علاج ہوتا ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی بخاری شریف جب ختم ہوتی ہے تو اس پر ایک درس نظامی پڑھنے والا مولوی ہمارے یہاں عالم بنتا ہے, درس نظامی پڑھنے والا طالب علم, جس دن بخاری شریف ختم ہوتی ہے تو کہہ دیں کہ مولانا بن گئی. حضرت امام بخاری رحمت اللہ یعنی نے بھی یہی تحفہ دیا آخر میں کہ ضرورت اس کی پڑے گی. اب تک تو مدرسے میں بڑے مزے سے رہے, اب فارغ ہو کے جا رہے ہیں, آخری حدیث پڑھا کر کے اب تمہیں روانہ کر رہے ہیں. تو امام بخاری نے کہا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پکڑ کے رکھنا, اس لیے کہ یہ حالات آئیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. یہ ہتھیار دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. علم کو حاصل کرنا, حاصل کرنا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حالات آپ کے سامنے ہیں, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حصول علم کا کتنا ذوق, کتنا ذوق کہ حصول علم کی وجہ سے موت واقعی ہوگی. سبب جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا حصول علم ہوا. حصول علم میں ایسے منہمک, ایسے منہمک کہ کھجور کھاتے رہے پتا ہی نہیں چلا کہ میں کتنی کھجور کھا رہا ہوں. لیکن وہ جب تک یہ اشکال دور نہ ہو وہاں تک میں اپنے اوراق کو نہیں لپیٹ سکتا, لگے رہے ڈھونڈتے رہے تھا, وہ حدیث ڈھونڈتے رہے, وہ جو سوال کسی نے پوچھا اسی میں ان کی موت واقع ہو. علم 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 اسی میں موت واقع ہوئی مسلم رحمۃ اللہ. اور حصول علم میں بھی تقوی اعلیٰ درجے کا, طالب علمی کے زمانے میں حصول علم میں پھر پڑھانے میں, پڑھنے پڑھانے میں اعلیٰ درجے کا تقوی, یہ چیزیں سب میں مشترک تھیں. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نابینا ہو گئے اور ایک جگہ سے گزرے اور یوں آپ نے اپنا سر جھکا دیا, سر جھکا دیا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا حضرت, تو کہا کہ یہاں ایک درخت تھا, درخت تھا اس کی ٹہنی تھی تو یہاں سے جو بھی گزرتا ہے تو گر جاتا ہے, تو میں نے سر جھکا لیا تھا کہ میں گروں نہیں, تو کہا یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے. یہ وہی حضرات ہیں جن کی کتابیں پڑھ کر کے ہم مولوی ہوتے ہیں اور عالم بنتے ہیں, ان کی زندگیوں کو دیکھو اور پڑھو, یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے. تو کہا کہ روک دو, پھر روک دو, نابینا ہو گئی تھی لیکن حافظہ کی طرح کبھی کہ نابینا ہونے کی حالت میں بھی سفر میں گھوڑے پر یا اونٹنی پر سوار ہے اور چلتے چلتے اس جگہ پر پہنچے جہاں وہ درخت تھا, تو ان کا حافظہ کہہ رہا تھا ان کو کہ یہاں ایک درخت کی ٹہنی ہے. اور یوں کہا کہ یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے, کوئی ٹہنی نہیں ہے, تو کہا کہ رک جاؤ. پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی, اب میں اندھا ہو گیا ہوں نا, انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, میرا حافظہ کہتا ہے کہ یہاں درخت تھا, اور اگر تم کہتے ہو کہ یہاں درخت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا حافظہ خطا کر رہا ہے, اور اگر میرا حافظہ خطا کر رہا ہے تو مجھے آج کے بعد حدیث روایت نہیں کرنی چاہیے, حدیث مجھے روایت نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ میں غلطی کر سکتا ہوں حدیث میں. اس لیے قریب کی بستی میں جا کر کے پوچھو کہ یہاں درخت تھا یا نہیں, اگر یہاں درخت نہیں تھا تو میں آج سے حدیث بیان نہیں کروں گا. دیکھو پڑھنے پڑھانے میں بھی اعلیٰ درجے کا تقوی, یہ نہیں تھا کہ جو سیکھا جہاں سے سیکھا سیکھ لیا, یوٹیوب سے بھی سیکھ لیا, سوشل میڈیا سے بھی سیکھ لیا, اور توثیق کے بغیر ہی آگے بیان بھی کرتے چلے گئے نا. اس میں بھی طلب علم اور تعلیم کے اندر بھی اس درجے کا تقوی, تو جب کچھ لوگ گئے اور قریب کی بستی میں پوچھا تو کہا کہ جی ہاں وہ درخت تھا. اسی میں لگے رہے, پورے تقوی کے ساتھ لگے رہے, اور پھر جو پڑھتے اور پڑھاتے تھے اس پر اعلیٰ درجے کا عمل. امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی کہیں سفر کر رہے ہیں, کشتی میں بیٹھ گئے, کشتی میں بیٹھ گئے اور کشتی جب کنارے سے اینکر کو جب اٹھاتے ہیں تو وہ بہت جلدی سے وہ کنارے سے دور چلی جاتی ہے, دیکھتے دیکھتے وہ کافی دور چلی جاتی ہے. تو اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ بڑی کشتی کے اندر جب سفر کرتے تھے تو سفر کرتے تھے اور ابھی کشتی دور گئی کہ یاد آ جاتا تھا کہ میرا تو سامان رہ گیا پیچھے, تو کیا کرتے. تو بڑی کشتی کے اندر چھوٹی چھوٹی بوٹس ہوتی تھی, وہ ایک درہم میں کرائے پہ ملتی تھی, وہ کرائے پر رہتے تھے اور اس میں بیٹھ کر کے کنارے پر جاتا تھا اور جو کچھ کام ہوتا تھا وہ نمٹا کے واپس آ جاتا تھا اور وہ کشتی والے اس کا انتظار کرتے تھے, روکتے تھے کشتی کو. تو کشتی جو ہے کنارے پر ہے اور کشتی کے چلنے کا وقت آیا کہ ایک شخص کو کنارے پر چھینک آئی, ادھر چھینک آئی کشتی ہٹنے لگی, اس نے الحمدللہ کہا اور الحمدللہ کہنے کے بعد یہ رحم و اللہ اس کو اس طرح کہے کہ اس کو سنائی دے, اس سے پہلے وہ کشتی دور ہو چکی تھی. وہی کشتی سے کہتے تھے یہ رحم و اللہ, وہیں سے کہتے تھے یہ رحم و اللہ. لیکن نہیں, الحمدللہ جب سنا تو یہ رحمت اللہ کہنے کے لیے انہوں نے کشتی والے سے ایک چھوٹی سی بوٹ کرائے پر لی اور بوٹ کرائے پر لے کر اس میں بیٹھ گئے. اس زمانے میں ایک درہم بہت بڑی رقم, اور پھر آنا اور جانا یہ مشقت اور برداشت کی اور کنارے پر آ کر اس کو یہ کہا کہ یہ رحمت اللہ جس نے الحمدللہ کہا تھا اور واپس چلی گئی. بشارت ملی امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کو خواب کے ذریعے کہ ابو داؤد نے ایک درہم میں جنت خرید لی. یہ ہمارے مقتدا جن کی ہمیں ابتدا کرنی ہے, یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ. اپنے وقار کی کتنی حفاظت, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا وقار کی حفاظت کی, اس کے لیے ہزاروں چلے جائے کوئی حرج نہیں, لیکن دھبا نہ آئے. آج کل ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں, ہمیں کوئی فکر نہیں, دھبا آئے ہماری عزت میں. بڑے بڑے ایسے کام کر گزرتے ہیں کہ دھبا آ جاتا ہے. اس میں کیا ہے, لوگوں کو اگر ایسا خیال آئے تو کیا ہے, جائز تو ہے نا, مکروہ ہی تو ہے. ہمیں اہل علم کو, علم سے تعلق رکھنے والوں کو ایسے بہت سے کاموں سے بچنا پڑتا ہے جو جائز ہے, شرعاً جائز ہے لیکن لوگوں کی نظر میں وہ برے ہیں. ایسے بہت سے کاموں سے ہمیں بچنا پڑتا ہے اور بچنا چاہیے ایسے کاموں سے, ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے جو شرعاً جائز ہے مگر ان کاموں کو کرنے کی وجہ سے دین کی خدمت میں رکاوٹ آتی ہے. لوگ آپ سے بدگمان ہوتے ہو, لوگوں کے دلوں میں غبار آتا ہو آپ کے بارے میں, ان سے بچنا چاہیے, دور رہنا چاہیے. زندگی میں زہد ہونا چاہیے, زندگی میں سادگی ہونی چاہیے. اللہ اگر پیسے دیتا ہے تو اس سے دوسرے کام کریں, یہ کوئی ضروری نہیں کہ اللہ پیسے دیتا ہے تو ہم بھی دنیا داروں کی طرح بڑے بڑے مکانات خریدیں, بہت عمدہ عمدہ گاڑیاں دیں, کوئی ضروری نہیں. ایک کمفرٹیبل ہاؤس مل گیا, کمفرٹیبل گاڑی مل گئی الحمدللہ, اور اس سے مزید اللہ پیسہ دیتا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ دوسروں کی خدمت کے لیے ان کے دے رہا ہے یہ پیسے. علمی وقار, علماء کا وقار, اس کی حفاظت مقاصد دین میں سے. اور طلب علم میں آدمی لگا رہے, پڑھانے میں لگا رہے, حصول علم پڑھانا, حصول علم پڑھانا, حصول علم پڑھانا, اللہ تعالیٰ شاعروں سے اپنا تعلق جوڑے اور علم پر عمل. یہ چھوٹی چیزیں ہیں, یہ بڑی چیزیں ہیں, ہر ممکن کوشش کریں اور اپنی زندگی میں عمل لانے کے لیے تزکیہ بہت ضروری ہے. تزکیہ اور تزکیہ کا ایک عمل ہے جو صدیوں سے چلا رہا ہے, کئی سالوں سے نہیں صدیوں سے چلا رہا ہے, صدیوں سے چلا رہا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ سے محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک جگہ پر, شاہ ولی اللہ سے محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے کہ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی وہ خلافت کی بیعت بھی تھی اور سلوک کی بیعت بھی تھی. شاہ ولی اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ سلوک کی بیعت بھی تھی, لیکن ظاہر ہے کہ ہر دور میں ایک مستحسن کام اور ایک مطلوب اور محمود کام جب لوگ کرتے ہیں تو اس زمانے کے حالات کو سامنے رکھ کر کے اس کے لیے وسائل اور اس کے لیے پروگرام بنتا ہے. ہمارے زمانے میں جیسے دارالعلوم ہے, ہمارے زمانے میں جو نصاب ہے, ہمارے زمانے میں یہ ہدایہ وغیرہ کتابیں ہیں, تو صحابہ کے دور میں تو ایسا نظام نہیں تھا, کرے میری مدد تابعین کے دور میں ایسا نظام نہیں تھا, اس وقت کے حالات الگ تھے, لیکن طلب علم ہو رہا تھا. تو تزکیہ صحابہ کے دور میں بھی ہوا ہے, نبوی دور میں بھی ہوا ہے, تابعین کے دور میں بھی ہوا ہے, تبا تابعین کے دور میں بھی ہوا ہے, لیکن ہر زمانے میں طریقہ اس کا الگ الگ رہا. جیسے جیسے نبوی دور سے ہم دور ہوتے چلے گئے اور دنیا کی قدورتیں دلوں پر چھنے لگی تو پھر یہ اشغال اور مخصوص اذکار کی ضرورت پڑی, اور تجربہ بتا رہا ہے کہ اس سے وہ کام ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو علماء کرام سے صرف بیعت ہو کر وابستہ کرنا کافی نہیں ہے, مشائخ سے اپنا تزکیہ کراؤ, بیعت ہونا چاہیے, تزکیہ کراؤ, تزکیہ ضروری کراؤ, تزکیہ. تو جو تزکیہ اپنا کرا لیتا ہے اس کے بعد پھر یہ ساری چیزیں خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہیں, آدمی خود بخود چلنے لگتا ہے. اللہ سے جب تعلق ہوتا ہے تو اللہ خود چلاتا ہے. اللہ تعالی شانہ ہو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہماری فضیلت جو ہے کتنی, آج کی حدیثوں میں بھی ہماری فضیلت بیان ہوئی کہ تمہاری مثال اور دوسری امتوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک جماعت نے کام کیا فجر سے ظہر تک, دوسری نے ظہر سے عصر تک, ان کو ایک ایک قرات ملا, اور تم نے عصر سے مغرب تک میں کام کیا اور تم کو دو دو قرات ملی. اور جب ان دونوں جماعتوں نے اللہ تعالیٰ شاہ لوگوں سے سوال کیا تو کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے, ذالک کا فضلی اتی ہے من اشاء, کہ میرا فضل ہے میں جسے چاہے نہیں سکتا ہوں. یہ عدل والی بات نہیں ہے, فضل والی بات ہے, اور میں جسے چاہے تو میں نے امت محمدیہ کو فضل دے دیا. انتم تتمون سبعین امتن, جتنی امتیں آئی ہیں ان میں سے 70 امتیں بڑی بڑی کھلی, بڑی بڑی کھلی, بہت ساری امتیں گزری ہیں, مطلب 70 امتیں, 70 امتیں بہت بڑی بڑی گزری ہیں. ہو سکتا ہے تقدیر کے لیے وہ سبھی نہ, تو بہت ساری امتیں گزری ہیں, یا بہت ساری امتیں گزری ہیں ان میں سے بڑی بڑی امتیں 70 ہیں, تو تم جو ہے ان 70 امتوں کو پورا کرو گے, یعنی تمہارے بعد اب کوئی امت نہیں آئے گی. اور ہمارے بارے میں کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, انتم خیر ہوا وہ اکرم ہوا اللہ. یہ جو جتنی امتیں آئی ہیں اور ان میں سے جتنی بڑی بڑی امتیں ہیں, اب تمہارے پاس کوئی امت نہیں آئے گی, تم ان میں سے بہترین امت ہو اور اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والی امت ہو. تو امت جب اللہ کی نظر میں سب سے بڑی اور امت جب اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والی, تو اس امت کے علماء کا کیا مقام ہوگا, اس امت کے طلبا کا کیا مقام ہوگا. اس لیے ہمارے دل میں دماغ میں وسوسے کے درجے میں بھی پوری زندگی میں کبھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں عالم کیوں بن گیا, کچھ اور ہوتا, تاجر ہوتا, دکاندار ہوتا, میں پروفیسر ہوتا, میں ٹیچر ہوتا, وسوسے کے درجے میں بھی خیال نہیں آنا چاہیے. اب حضرت کو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرے پاس دونوں راستے تھے, اسکول میں بھی اچھا تھا، مدرسے میں بھی اچھا تھا، یہاں بھی مجھے ہائی مارکس ملتے تھے، یہاں بھی ہائی مارکس ملتے تھے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے مدرسے کی لائن میں ڈالا، تعلیم و تعلم کی لائن میں ڈالا، اور بہت تاکید بھی کی یہی کام کرنا، یہی کام کرنا، یہی کام کرنا. غیر جن میں شعور کو پہنچا ہوا تھا، جن میں مدرسے میں گیا، مجھے پتا تھا کہ میرے پاس یہ چوائس بھی ہے اور یہ چوائس بھی ہے. خود میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں عالم بن جاؤں، والد صاحب کی تربیت ایسی تھی، فارغ ہو گئی. اپنا بھی ایک جذبہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس جذبے کے بعد اپنی پشتاوا بھی ہے. دنیا کی عمر میں بھی ہوتا ہے، دنیا عمر میں بھی ہوتا ہے کہ خود آدمی اپنے جذبے کے سے کرتا ہے، باقی پچھتاتا ہے. اور میری عمر انگریزی تاریخ کے حساب سے 56 سال کی ہو گئی ہے، تو بہت سال گزر گئے فراغت کے. اور پھر ایک ہی جگہ پر بیٹھا بھی نہیں رہا، مختلف ملکوں کے دورے کیے، بہت اسفار کیے، ملک میں بھی، ملک کے باہر بھی، اور پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں سے ملاقات بھی ہوگی. قریب سے لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا، دور سے دیکھنے کا موقع ملا، اور الگ 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 فیلڈ کے لوگوں کو دیکھا. دنیاوی ترقی جن لوگوں نے کی، جنہوں نے بہت مال کمایا، جن کے بڑے بڑے مکانات، مختلف. لیکن الحمدللہ، ثم الحمدللہ، آج تک کسی کی حالت کو دیکھ کر، کسی کی حالت کے بارے میں سوچ کر وسوسہ بھی نہیں آیا ایک مرتبہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ محض اللہ کا فضل ہے، اپنا کوئی کمال نہیں، کل کیا ہوتا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے، محض اللہ کا فضل ہے. ایک مرتبہ وسوسہ بھی نہیں آیا مجھے کہ کاش کہ میں اس طرف جاتا اور ایسا ہوتا. اور ہم طالب علموں کو دیکھ کر، دنیا کے ہزاروں آدمی ایسا سوچتے ہیں کہ کاش کہ میں ایسا نہ ہوتا اور ایسا ہوتا. یہ میں نے صرف اس لیے عرض کیا کہ آپ قانع رہیں اور خوش رہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ کے لیے جو راستہ منتخب کر دیا ہے، یہ انبیاء والا راستہ ہے، یہ صلحاء والا راستہ ہے، یہ اللہ کے خاص لوگوں والا راستہ ہے. اللہ آپ حضرات کو، مجھے، موت تک سب ہماری بیٹیوں کو، بچیوں کو اسی پر رکھے اور اسی پر ہمیں موت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ شانہ قبولیت والی زندگی نصیب فرمائے، حقیقی وارثین انبیاء میں ہمیں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شانہ ہماری جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ شانہ معاف فرمائے، اور آئندہ ان کمزوریوں اور کوتاہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. یہاں سے عزم لے کر کے اٹھو کہ یہی کام کرنا ہے، اسی میں زندگی گزارنا ہے، اور کوتاہی، سستی، غفلت سے دور رہنا ہے، اور اپنا سب کچھ تن من دھن اس میں لگا دینا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ اس کے آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے، یہاں سے جانے کے بعد بھی اس علم پر عمل ہو. غلط کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، رمضان تک بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، پھر رمضان ہمارا بہت اچھا گزرے، اس میں بھی دعائیں ہوں، اور ایسی زندگی ہم گزارے اور ایسی چھٹیاں ہم گزارے کہ ہماری وجہ سے ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو، ماں باپ کو، رشتے داروں کو، دوست احباب کو، بستی میں رہنے والوں کو دینی فائدہ پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے، اور پھر رمضان مبارک کے گھر واپس آنا ہے، اور محنت سے جو فضلا ہے انہیں یہاں سے جانے کے بعد عمل کو جاری رکھنا ہے. اس لیے کہ عمل کے لیے تو کسی جگہ نوکری کا ملنا بھی ضروری نہیں ہے، تو عمل پر علم کو حاصل کرنا، تو حصول علم اور عمل، حصول علم یہ تو شروع کر دو، اور حصول علم اور عمل کے علاوہ نصیحتیں شروع کر دو، تبلیغ شروع کر دو، لوگوں کو سمجھانا شروع کر دو، دین کی باتیں پہنچانا شروع کر دو، کسی جگہ فی سبیل اللہ دین کی خدمت مل جائے وہ شروع کر دو. ہماری دو ضرورتیں ہیں، ایک ہے دین کی خدمت، اور دوسرا ہے ذریعہ معاش. تو کم سے کم ایک مسئلہ تو حل ہو جائے گا، فی سبیل اللہ خدمت کر رہے ہیں تو دین کی خدمت تو شروع ہو جائے گی، ذریعہ معاش اللہ کا. اس پر جو ہے صرف ایک بات میں کہہ کر کے ختم کرتا ہوں، صرف ایک بات. حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ طالب علم تھے پڑھ رہے تھے, ندوۃ العلماء کے بانی ہے, بہت بڑا مدرسہ اس کے بانی ہے. تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ طالب علم تھے. تو دوست صحابہ نے انہیں سمجھایا کہ بیٹا اب تو تمہیں کام کرنا پڑے گا, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ خاندان میں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے لوگوں کو, آپ کو اب تو کام کرنا پڑے گا. بہت دل میں صدمہ, بہت کوشش کی لیکن نوکری مل گئی, اور لوگوں نے کہا کہ بیٹا بس یہی اللہ کی مرضی ہے, یہ بھی نیک کام ہے, اسی طرح سمجھاتے ہیں یہ بھی, اس میں بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا. تو بہرحال آخری دن تک پڑھتے رہے. ہماری ذرا نہیں کہ ہمیں بہانہ مل جاتا ہے, باپ کا انتقال ہو جائے تو طالب علم کے لیے ایک نعمت ہو جاتی ہے کہ چلو طالب علم سے چھٹی مل گئی. نہیں, بہت غم آخری دن تک پڑھتے رہے, پڑھتے رہے کہ میں چلو نوکری سے پہلے تک جتنا علم حاصل کر سکوں کروں, اور دوسرے دن نوکری اور آج علم چھوڑا اور رات کو سوئے ہوئے ہیں, لیکن اس غم میں نیند نہیں آ رہی ہے کہ طلب علم میرا چھوٹ گیا, طلب علم چھوٹ گیا. ایسے طلبا ہوتے ہیں تو پھر ندوۃ العلماء وجود میں آتا ہے, کہتے کہ نیند نہیں آ رہی تھی. تو دل کو بہلانے کے لیے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو کوئی کتاب کتاب پڑھ لو, نیند تو آ نہیں رہی ہے. تو ان کی نظر پڑی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے احیاء العلوم پر. انہوں نے احیاء العلوم کو نکالا اور ہاتھ میں لیا, اور ہاتھ میں لے کر کے احیاء العلوم کو ایسے ہی کسی خاص جگہ سے تو مطالعہ کرنا نہیں تھا, ایسے ہی دل بہلانے کے لیے پڑھنا تھا. تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے کتاب کھولی اور سب سے پہلی چیز جس پر نظر پڑی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے تو بھی عجیب ہے, یہ میرے بندے تو بھی عجیب ہے, یہ میرے بندے تو بھی عجیب ہے, یہ میرے بندے تو بھی عجیب ہے کہ میری مخلوق میں سے کوئی ایک کمزور بندہ تیری دعوت کر دیتا ہے شام کی یا دوپہر کی تو تم مطمئن ہو جاتا ہے, مطمئن ہو جاتا ہے نا. غریب آدمی اس کو اگر کہہ دو کہ آئندہ کل تمہاری ہمارے یہاں دعوت ہے تو کمانے کی فکر نہیں کرے گا. تو میری کمزور مخلوق میں سے ایک کمزور بندہ تمہاری کھانے کی دعوت کر دیتا ہے تو تم مطمئن ہو جاتا ہے میرے بندے, اور میں تیرا خالق, میں نے تیری پوری زندگی کی دعوت کر دی, ہماری داد بتن سدارتی اللہ عد اللہ رز کو, ہاں میں نے تجھے کہہ دیا ہے کہ پوری زندگی میں تجھے روزی پہنچاؤں گا اور تجھے خالق تو اطمینان نہیں. مولانا محمد علی مغیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس وہ علوم میں یہ ایک بات پڑی اور بند کر کے آرام سے سو گیا, بند کر کے آرام سے سو گیا کہ کل سے کام پر نہیں جانا ہے, طلب علم کو جاری رکھنا ہے, اللہ مجھے اور میری ماں اور میری بہنوں کو روزی پہنچائے, منع کر دیا صبح اٹھ کے, بس وہ طلب علم میں لگے رہے اللہ روزی بھی پہنچاتا رہا, طلب علم میں لگے رہے اللہ روزی بھی پہنچاتا رہا. وہ عالم ہو گئی, اور عالم ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شاہ نے ان سے اتنا بڑا مدرسہ کھلوا روزی اللہ کا. کہ مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے کہ زبور کا مولوی کئی سو میل دور, کئی ہزار میل دور جو بلقیس کا تخت پڑا ہوا تھا اس کو کھینچ سکتا ہے, زبور کا مولوی کئی ہزار میل بلقیس کا تخت کھینچ سکتا ہے, کیا قرآن کا مولوی تین روٹی نہیں کھینچ سکے گا؟ میں تو کہا کرتا ہوں طالب علموں سے, پہلے آپ لوگوں کو بار بار کہا اور میں آج بھی کہتا ہوں, آج عام مجمع میں کہہ رہا ہوں کہ طالب علم کو اور علماء کو روزی کی کبھی بھی فکر نہیں کرنی چاہیے, انہیں فکر کرنی چاہیے حصول علم کی اور اشاعت علم کی, روزی اللہ پہنچا دے گا, اس کی فکر ہی مت کرو کہ روزی کہاں سے آئے گی, گھر کہاں سے آئے گا, اللہ کرے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے طالب علم کے زمانے میں نصیحت کیا کرتے تھے, ان کی نصیحتوں کا میری زندگی میں بہت بڑا اثر ہے, بہت فائدہ ہوا مجھے ان سے, انتہائی درجے کا فائدہ ہوا. یہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اگر صحیح طریقے سے علم حاصل کرو گی اور اس کا حق ادا کرو گی, جو کہ میں کر نہیں سکا لیکن پھر بھی فرماتے تھے کہ صحیح طریقے سے علم حاصل کرو گی محنت کر کے اخلاص کے ساتھ, اور اخلاص اور محنت کے ساتھ اس علم کی تبلیغ کرو گے, پڑھاؤ گے اور اسی کام میں لگے رہو گے امت کی فکر میں, تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا, لیکن جس وقت تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ اسے مہیا کرے گا. ان کی تو اس نصیحت پہ عمل نہیں کر سکا, پھر بھی میں نے دیکھا کہ ان کی نصیحت کی برکت یہ ہوئی کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ پہنچا دیتے ہیں. اس کا تو فکر ہی مت کرو کہ کیا ہوگا, کہاں سے آئے گا, اللہ کے حوالے کر دو. ہمارے دل میں دین کی خدمت ہے, بس اس کو یہاں سے مضبوطی کے شاید اللہ تعالیٰ شان ہو, آپ کا کفیل رہے, اللہ میرا بھی کفیل رہے, ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ شان ہو ہماری مدد فرمائے, بہت مدد فرمائے. ڈاکٹر صاحب کو بھی بہت زیادہ مبارکباد ہے کہ اللہ تعالیٰ شان ہو نے ان کو علم کے لیے چنا, اور بڑی قربان اس لیے میں دوسرے حضرات کے لیے کہہ رہا ہوں, ایک ڈاکٹر پروفیشنل ڈاکٹر کنسلٹنٹ ایک بہت بڑی ہاسپٹل میں, لیکن وہ بھی دیکھو ایک فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شان ہو فضل فرماتے ہیں, بیوی بچے سب وہاں اور یہ پڑھنے کے لیے آئے, شروع ہی سے ان کو ذوق تھا عربی وغیرہ پڑھے, پھر میری سرپرستی میں کچھ کتابوں کی تکمیل ہوئی, مولانا ایاز صاحب نے ان کا امتحان لیا, مولانا ایاز صاحب نے کہا کہ دورے میں چل سکتے ہیں لیکن بہتر یہ کہ کچھ اور کتابیں پڑھ لیتا کہ اور بہتر ہو جائے, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری عمر بڑھ گئی ہے, اب نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ جیسا گئے ہیں, پھر ایک سال یہ لے چھٹی لے لی تھی اپنے کام سے, پھر بھی یہ لے اور جا کر کے پھر ان کتابوں کو پورا کیا. علماء کے پاس مولانا یوسف کوٹھی صاحب, مفتی ابراہیم بڑودوی صاحب, یہ ہمارے سب چاہنے والے لوگ ہیں, ہمیں بھی ان سے چاہت ہے, اور اچھی طرح سے پڑھا اور پھر آئے اور یہاں آ کر کے پڑھا, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کتنی بڑی بات ہے. ایک آدمی مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے فکر اس بات کی تھی کہ میری ہر حدیث استاد کے سامنے ہو اور وضو کے ساتھ ہو, یہ میری سب سے بڑی فکر یہ تھی. کل مجھے کہہ رہے تھے کہ میں میری عمر بھی بڑی ہے تو اس چیز کا تقاضا ہوتا ہے اور کئی کئی گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے, تو کہا میری یہ چاہت تھی کہ ہر حدیث ہو اور وضو کے ساتھ ہو. پھر فیملی یہاں میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ تو ڈسپلن ہے, مگر اگر بچے بیمار ہو گئے تو کیا ہوگا ان کا, لیکن نہیں اللہ نے فضل فرمایا, فضل فرمایا تو کل فرما رہے تھے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, ایک ایک حدیث وضو کے ساتھ استاد کے سامنے, ایسے لوگ پروفیشنل لوگ. یہ دولت اللہ جس کو دینا چاہتا ہے اسے ملتی ہے, اور بہت خوش نصیب ہے, بہت خوش نصیب. اللہ تعالیٰ شان ہو ان کو بھی اور ان کی پوری جماعت کو, اور ہمارے جتنے بھی فضلاء ہیں, پوری دنیا میں جتنے علماء ہیں, اللہ سب سے دین کا خوب کام لے, اور اللہ ہم طلباء کو بھی مرتے دم تک پڑھنے میں لگائے رکھے, ان کو بھی دین کا بہت کام لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم إنا نسألك علما نافعا, اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم طهر قلوبنا من النفاق, وأعمالنا من الرياء, وألسنتنا من الكذب, وأعيننا من الخيانة, فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين الصديقين, واجعلنا من خدام دينك وعشاك حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، رحمك كرمك يسر سهولتك عفو عافيتك فضل عنايتك حفظ و امان کا معاملہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہم سب کو اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، اپنے اولیاء کاملین میں شامل فرما، علماء ربانیین میں شامل فرما، وارثین انبیاء میں شامل فرما، فقہا میں شامل فرما، دین کے خدام میں شامل فرما. اے ارحم الراحمین، اسی پر زندہ رکھ، اسی پر موت نصیب فرما. الہ العالمین، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تم نے عافیت کے ساتھ ایک اور تعلیمی سال مکمل فرمایا. الہ العالمین، ہم گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، الہ العالمین طلب علم کے آداب سے ہم لوگ ناواقف ہیں، الہ العالمین غلطیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود تو ہمیں محروم نہیں کرتا. الہ العالمین، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں گناہوں سے بچیں گے، بے ادبی سے بچیں گے. یا ارحم الراحمین، محرومی سے ہمیں بچا لے، اور الہ العالمین آئندہ کے لیے توفیق عطا فرما. الہ العالمین، حصول علم کے لیے تمام اسباب ہمارے لیے مہیا فرما. الہ العالمین، جو علم ہم حاصل کریں اس پر عمل کرنے والا بنا دے، پورے عالم میں اس کی اشاعت کے لیے ہمیں قبول فرما دے. الہ العالمین، جو چھٹیاں آ رہی ہیں ان میں ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین، ان میں ہماری حفاظت فرما. طلب علم کی چھٹیوں میں بھی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی خوب توفیق عطا فرما، دوسروں تک علم پہنچانے کی. الہ العالمین، چھٹیوں میں بھی ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین، مرتے دم تک طلب علم، حصول علم اور اشاعت علم کے لیے قبول فرما. الہ العالمین، ہمارے ان تمام طلبہ کو بھی انتہا قبول فرما، ہمارے فضلہ کو قبول فرما. الہ العالمین، ہمارے اساتذہ اور دیگر علماء کرام جو یہاں تشریف فرما ہے ان سب کو قبول فرما. الہ العالمین، استادیوں کو اور عالمات کو قبول فرما. یا ارحم الراحمین، ان کے علوم میں، ان کے فیوض میں خوب برکت پیدا فرما. ہر شر سے، ہر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، ادارے کی بھی حفاظت فرما، ہر فرد مسلم کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، اس ادارے کو حفاظت دین، اشاعت دین کے لیے قبول فرما لے. الہ العالمین، بزرگوں کے منحج اور بزرگوں کے طریق پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. الہ العالمین، حق سے وابستہ فرما، اہل حق سے وابستہ فرما، اہل حق کے کاموں سے وابستہ فرما، حق اور باطل کے درمیان تمیز کی الہ العالمین صلاحیت عطا فرما. اس کے بعد حق کو قبول کرنے کی، باطل کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین، جن جن لوگوں نے ادارے کے ساتھ تعاون کا معاملہ کیا ہے، کر رہے ہیں، وہ زندہ ہو، انتقال کر گئے ہوں، سب کو الہ العالمین جزائے خیر عطا فرما. ہمارے علمی سلاسل، ہمارے روحانی سلاسل میں جتنے اکابر بزرگان دین ہیں، الہ العالمین وہ ہمارے محسنین ہیں، ان سب کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، ان پر کروڑوں درود نازل فرما. یا ارحم الراحمین، ہم سب کو ان حضرات کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، انہی کے ساتھ حشر عطا فرما. یا ارحم الراحمین، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. محض اپنے لطف و کرم سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.